عقید واسطیہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی ہے، شرح عقید واسطیہ، پیج نمبر 59 سے آج ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جن اوصاف کا عقل تقاضا کرے اسے گرداننا یعنی اسے ماننا، اور جن کی عقل نفی کرے اسے چھوڑ دینا، اس کی تفصیل کے بارے میں. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقید واسطیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کچھ جان سکیں اور اس پر ویسے یقین کر سکیں جیسے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور صحابہ نے. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات قولی، صفات فعلی، یعنی دونوں صفات اللہ تعالیٰ سے ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس پر پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے حکم دینے پر، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس کے حکم دینے کی دیر ہے اور وہ سب ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور ہم نے بہت ساری مثالوں سے بھی پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات تو تسلیم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جن صفات کو ہماری عقل تسلیم کرے گی ہم اس کو تو مانیں گے، اور جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے موسوم کیا ہے اور اگر ہماری عقل نہیں مانتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جن اوصاف کا ہماری عقل تقاضا کرے یا نہ کرے ہمیں ماننا لازمی ہے. جیسے کہ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کون سا فرقہ آتا ہے جو عقل پرست کہلاتا ہے، جو مین لوگ جو جڑ تھے اس کے، اس کے بعد ان کی بہت ساری شاخیں پھیلی اور الگ الگ نام سے وہ لوگ موسوم ہوئے، لیکن سب سے پہلے وہ کون سا فرقہ تھا جس نے عقل کو سپیریئر قرار دیا؟ کوئی بتا سکتا ہے نام؟ بہت دفعہ ہماری کلاس میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، معتزلہ فرقہ. ٹھیک ہے، میم عین تے زائی لام ہا، معتزلہ فرقہ. یہ معتزلہ فرقہ تھا جو عقل پرست کہلایا. اس کے بعد انہی میں سے بہت سارے لوگ نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے، اور اس میں ایک بڑا جو فرقہ ہے وہ ہے منکرین حدیث کا فرقہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جن اوصاف کا اللہ تعالیٰ کے لیے عقل تقاضا کرتی ہے ہم اس کو تو مانیں گے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی خبر دے بھی چکے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی ہم اپنی عقل کو ہی سپیریئر جانیں گے اور ہم اس کو مانیں گے، ادروائز نہیں. تو وہ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نہ آنکھ ہے، نہ چہرہ اور نہ ہاتھ، اور نہ ہی وہ عرش پر مستوی ہے، اور نہ آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوتا ہے. اور ایکچولی یہ جو بات کہتے ہیں، ایکچولی یہ جو نص ہے ہمارے نصوص شرعیہ اس کو کہتے ہیں، نہیں جو بات دلیل سے ثابت ہے اس قرآن اور سنت سے جو ثابت ہے اس کو نصوص کہا جاتا ہے. تو جو شرعی نصوص ہے اس میں تحریف کرتے ہیں، اس میں چینجز کرتے ہیں، لیکن اس چینج کرنے کو جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری باتوں کو چینج کر دیا، تو اس کو تحریف کے بجائے وہ تاویل کا نام دیتے ہیں. تحریف آپ کو معلوم ہوگا نا، قرآن میں آتا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے ہمارے ابھی فی الحال اسٹوڈینٹس میں، کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں آتا ہے یا کیسے آتا ہے یا کیا جملہ آتا ہے؟ یحرفون الکلیم عن موادعہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیتے ہیں. ہے نا، آتا ہے یہ جملہ قرآن میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جی بنی اسرائیل کے بارے میں آتا تھا، ویری گڈ، کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، کلام کو بدلتے تھے. انہوں نے دونوں قسم کی تحریف کی بنی اسرائیل، ہے نا، یعنی مانوی تحریف بھی کی اور لفظی تحریف بھی کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ٹیکسٹ کو بھی چینج کر دیا تھا اور اس کے معنی کو بھی چینج کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ نصوص شریعہ کے خلاف کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، اور چونکہ تحریف کریں گے، اگر ایسا ان سے کہا جائے کہ تحریف کا نام دیں گے تو وہ لوگ تو ان کے خلاف ہو جائیں گے، کہ تحریف تحریف ہوتی ہے، یعنی چینج کر دینا کسی بھی چیز کو اپنے ٹاپک کے لحاظ سے یا اس کے لفظ کو چینج کر دینا، تو لوگ تو اس کو برا سمجھیں گے. تو لہٰذا وہ تحریف نہیں کہتے، اس کو تاویل کا نام دیتے ہیں. اور تاویل دو قسم کی ہوتی ہے، اچھی بھی تاویل ہوتی ہے اور بری تاویل بھی ہوتی ہے. اور تاویل کا لفظ جو قرآن میں آتا ہے نا، اسپیشلی ہم تفسیر کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے تاویل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. کون سے صحابی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کی تاویل سکھا، اس قرآن کی تاویل سکھا؟ کون سے صحابی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کی تاویل سکھا؟ عبداللہ بن عباس تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کی تعویل سکھا. تو تعویل کے معنی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو اچھے معنی میں مطلب قرآن کی تفسیر بیان کرنا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا بھی ہے کہ ان باتوں کا علم جو راسخون فی العلم ہے وہی جانتے ہیں. یعنی تعویل جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں جو یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا پھر جو علم میں پختہ کار ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعویل کر رہے ہیں, تحریف نہیں کہتے وہ. کیونکہ تحریف کہیں گے تو کیا ہوگا, ان کی بات تو کوئی مانے گا ہی نہیں. کیونکہ تحریف کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, چینج کر دینا. تو وہ لوگ جو معتزلہ فرقہ ہے, جو عقل پرست ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعویل کر رہے ہیں, تحریف نہیں کر رہے, جبکہ وہ تحریف کرتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں اس میں عقل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا, اور حکم کرنے میں اللہ تعالیٰ سے کون اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفات ثابت ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ النحل آیت نمبر 17 میں اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, کہ جو پیدا کرتا ہو وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو, پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اگر ان کاموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جسے تخلیق کی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. دوسرے خداؤں کی نفی ہو رہی ہے اس میں. اور اگر انسان اس کو عقل کے حوالے کر دے تو عقل تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور حکم کرنے میں اللہ تعالیٰ سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دی ہے یا جو بھی چیز پیدا کی ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اصل میں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس کے لیے بہترین اعلیٰ صفات ثابت ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ خود اس بات کے بارے میں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں اس کی مثال کی جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب ہے. ہماری عقل سے تو نہیں کہہ سکتے نا ہم. تو یہی بات کو یہاں پر امام تہمیہ رحمہ اللہ علیہ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہیں اور جو ثابت ہیں اس کے لیے ہم عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے اس کو. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور کمی اور نقص سے پاک ہے الحمدللہ, اس کے مثال کی جیسے مثال بھی کوئی نہیں ہے. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز عقل ہمارا مشاہدہ نہیں کر سکتی, ہر جگہ عقل نہیں پہنچ سکتی. ہماری عقل تو بہت ہی چھوٹی سی ہے اور موٹی سی ہے. ہماری عقل آسمانوں کے پرے کیا ہو رہا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اس کا ادراک نہیں کر سکتے. تو عقل ہمیں کوئی بھی چیز بتائے گی سمجھائے گی تو وہ بالکل مختصراً بتائے گی, اجمالاً بتائے گی, مجموعی طور پر بتائے گی. تفصیل سے نہیں بتا سکتی ہماری عقل ہمیں کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. ہماری عقل یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کامل صفات کا ہونا ضروری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر صفت کی تفصیل ہم جانتے ہوں. ہم ہر بات نہیں جان سکتے کیونکہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں قرآن اور سنت سے ہی دلیل لینی پڑے گی کہ قرآن میں جب ثابت ہے تو مطلب بالکل صحیح ہے. ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل صفات کا ہونا لازم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا وہ بھی لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. جیسے عقل ہماری یہ بات تو سمجھ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر سے کہا تھا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر, کہ اے ابا جان آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مورتیاں اور مخلوق ہوتی ہیں وہ سن بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے, وہ تو پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں. اسی طرح ہماری عقل اس بات کا اندازہ تو رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ضروری ہے. افمن یخلق کم اللہ یخلق, کیا جو پیدا کرتا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ پیدا نہ کیا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں, یہ بات ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی پتھر کی مورتی یا کوئی بھی چیز میں طاقت نہیں کہ وہ ایک نئے انسان کو پیدا کر سکے. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو پیدا کر سکتی ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہیں وہ پیدا نہیں کرتے. تو یعنی یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے, آج کے دور میں تو اور بھی آسان ہے کہ کسی میں بھی طاقت نہیں کسی کو پیدا کرنے کی. کون پیدا کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے. تو اب یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کلاس میں بتایا تھا کہ حادث اور قدیم, یہ بحث بھی بہت چھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ حادث ہے یا قدیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ حادث ہیں یا قدیم ہیں، کہ جیسے اس کا بولنا یعنی کلام کرنا اللہ تعالیٰ کا، اس کا آسمان دنیا پر نزول کرنا، یا اس کا صحابہ سے راضی رہنا رضی اللہ عنہ کا لفظ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہہ سکتے ساری چیزیں. یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 20 میں، کہ اور اس کے آگے بھی کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ یہ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو پیدا کرتا ہے جن کو یہ پوج رہے ہیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کی پرستش کیسے کی جا سکتی ہے بھلا؟ اور وہ لوگ حادث ہیں، یعنی سے جتنے بھی مٹی کے مورتیں اور جتنے صنم اور یہ بنے ہوئے ہیں جو ہمارے خود ساختہ لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں، جن کو مندروں میں پوجا جاتا ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی ان کا مجسمہ بنا کر یا مریم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر چرچز میں لگایا جاتا ہے، یا جتنے بھی انسانوں کے خود ساختہ دیوی دیوتا یا معبود ہیں، وہ سب کیا ہے؟ پیدا کیے گئے ہیں. ان کے اندر کسی کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو پیدا کیے جاتے ہیں وہ حادث ہوئے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے مبرہ ہے اور اس کی شان ان سب سے پاک اور اعلیٰ ہے الحمدللہ. تو وہ یہ ساری ہماری جو ہماری عقل ہے وہ یہ ادراک رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سارے صفات ہیں جو بھی اعلیٰ صفات اس نے اپنے لیے بیان کی ہیں، اور جس میں کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنی ذات میں باکمال ہے. یعنی رب اللہ تعالیٰ کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ اس کی ذات کامل ہو، اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ عزب اللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. یعنی جو عجز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہی نہیں عجز. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نقص ہے، کمی ہے عاجز ہونا. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر قادر نہ ہو. کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہوتا تو فوراً ہی دے دیتا سزا. ایسا نہیں ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے روک رکھا ہے. نہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ہے نہ اس کو کوئی کنٹرول کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق مالک اور رب ہے، اس کو کوئی عاجز بھی نہیں کر سکتا. وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے جس چیز کا چاہے فیصلہ کرے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے سزا سے روک لے. یعنی نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عاجز ہے. یہ تو اس کی صفت رحمت ہوگی جو کسی کو معاف کرتا ہے، ورنہ وہ سزا دینے پر قادر ہے، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا. تو ہر چیز کی تفصیل ہمارے لیے جاننا ناممکن ہے. اصل میں ہم اجمالاً تو جان سکتے ہیں، کوئی بھی بات کو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل نہیں جان سکتے. اور جو چیز ہمارے لیے کمی کی ہے، جیسے نقص والی ہے، یعنی ہم انسانوں کے لیے، کیا وہی سیم چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ بھلا نہیں. جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ خود سوال کرتے ہیں کہ کیا ہر وہ چیز جو ہمارے حق میں کمال ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی کمال ہے؟ اور کیا جو چیز ہمارے لیے باعث سے نقص ہے، یعنی کمی کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی وہ باعث سے نقص ہے، یعنی کمی ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ جو کمی بیشی کا یا مکمل ہونے کا جو پیمانہ ہے انسانوں کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، وہ ہم انسانوں کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ ہم تو پیدا کیے گئے ہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیز زیادہ اچھی اور کون سی چیز زیادہ بری ہے. جس زمانے میں ہم پیدا نہیں ہوئے تو اس زمانے میں کیا چیزیں تھیں اور آج ہمارے زمانے میں کیا چیزیں ہیں، تو ہم نہیں جان سکتے. تو خالق اور مخلوق میں بہت نمایاں فرق ہوتا ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ صفت ہی کیوں نہ ہو. اور ہر صفت اللہ تعالیٰ کے کمال کے لیے ثابت ہے. اور مثال کے طور پر جیسے کھانا پینا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا یہ ایک نقص ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا ضروری ہوتا تو پھر نعوذ باللہ یہ تو ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج ہے، لیکن کھانے پینے کے ہم محتاج ہیں، ہم انسان ہیں نا. کون سی قرآن میں کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی کہ وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں، یا کیسے وہ تم جن کو اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دیتے ہو وہ تو کھانا کھاتے ہیں، کن کے لیے مثال تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ. مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ جو ماں تھی تمہاری، عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو کھانا کھاتے تھے. تو کھانا کھانا ایکچولی ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ نقص ہے، کیونکہ ہم کو حاجت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم کھانے پینے کا، یعنی کھانے پینے کی چیز منسوب کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقص ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو حاجت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، کھانے پینے کی. لیکن اگر ہم انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس سے کھانا ہی نہ کھایا جاتا ہو، اس کو بار بار ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہو، اس کی کچھ آنتیں خراب ہوں، کچھ اس کی نلیاں خراب ہو پیٹ کی، جو بھی ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ نقص ہوگا نا. یعنی ایسے شخص کو بیمار سمجھا جائے گا جسے کھانا ہی نہ کھایا جاتا، جسے کا کھانا ہضم ہی نہ ہوتا ہو، ہے نا. تو اب ہم انسانوں کے لیے کوئی چیز آپ دیکھیں کہ کھانا نہ کھایا جانا بیماری ہے ہمارے لیے، ہے نا، ایک بیماری ہوئی نا، ایک کمی ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا نہ کھانا کیا ہے؟ یہ اس کی صفات کمال کی مثال ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. جبکہ اگر ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہم بیمار کہلائیں گے. اسی طرح نیند جو ہے خالق کے لیے، یعنی جو ہمارا رب ہے، اس کے لیے نقص ہے، جبکہ مخلوق کے لیے کمال ہے. جس کو نیند نہ آتی ہو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں جاتے ہیں، بتائیے آپ. اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسے کیا دیے جاتے ہیں؟ ڈاکٹرز کیا دیتے ہیں اس کو؟ نیند نہ آنا کس بات کی علامت ہے ہم انسانوں کے لیے؟ جی، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، پلس لینے پڑتے ہیں، سلیپنگ پلس آتے ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، کیونکہ نیند نہیں آنے کے لیے انسان مسلسل بیمار رہ سکتا ہے اور بہت سارے اس میں پھر اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نیند کیا ہے؟ باعث نقص ہے، جبکہ مخلوق کے لیے کمال ہے. تو اس سے فرق صاف ظاہر ہے کہ یعنی کوئی بھی صفات جو اعلیٰ صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ہم انسانوں کے لیے نہیں. اور بعض چیزیں ہم مخلوق کے لیے تو کمال ہو سکتی ہیں لیکن خالق کے لیے وہی نقص ہو سکتی ہیں. تو خالق اور مخلوق میں تو بہت فرق ہے، خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے. جبکہ عقل بعض اوقات کیا کرتی ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو معتزلہ فرقہ ہے، یہ جو عقل پرست لوگ ہیں، بعض چیزوں میں وہ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے ملا دیتے ہیں. یا پھر وہ کہتے کہ اچھا نہیں، یہ فلاں چیز تو جسے سننا اور بولنا یہ تو انسان بھی کرتے ہیں، تو بھلا اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے سننا اور بولنا؟ تو پھر نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی ایسا قرار دیتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی بس کوئی صفات ہی نہیں ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر تکبر بھی آپ دیکھیں، تکبر خالق کے لیے کمال ہے لیکن مخلوق کے لیے نقص ہے. یعنی میں اور آپ تکبر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نہ ہمارے اندر وہ جاہو جلال ہے، نہ ہمارے اندر وہ عظمت ہے، نہ وہ کبریائی ہے، اور ہمارے اندر کوئی تکبر کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ہم تو اتنے بے بس، لاچار اور اتنے مجبور ہیں کہ ہم تو اگر ہماری قوت گویائی چلی جائے، ایک ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دماغ کی کوئی نس کو یا دماغ میں کہیں مار لگ جائے، چوٹ لگ جائے، تو ہم تو اپنی یادداشت بھی کھو بیٹھتے ہیں نا. اور ابھی کتنے ایسے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کتنے لوگوں کے، اور ایکسیڈنٹ میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو رہی ہے. تو انسان تو اتنا معذور ہے کہ ذرا سا اس کو دھکا لگ جائے تو اس کا پیر فریکچر ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے، بعض وقت اس کی آنکھ کو لگ جائے تو اس کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے. تو ہمارے لیے تکبر بھلا زیب دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو تکبر کس کے لیے زیبا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ کامل غلبہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. ہم کو کامل غلبہ ہے بھی بھلا؟ ہمارے اختیار میں کیا چیز ہے آپ بھلا بتائیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے، ہم لوگوں کو نہیں، بندوں کو نہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے کہ جو بھی مجھ سے چادر کھینچنا چاہے گا، یعنی جو تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے مجھے کھینچنا چاہے گا یا چھیننا چاہے گا، میں اسے عذاب دوں گا. صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کا ہر کمال خالق کا کمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی مخلوق کا ہر نقص یا کمی خالق کا نقص ہو سکتی ہے، دونوں اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نیند نہ آنا اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے. اس کو نیند کی حاجت ہی کیا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ولا نوم کا لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سوتے وقت پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں کیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات؟ تکبر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز پر پراؤڈ کرنا، غرور کرنا. یعنی بعض انسان کرتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بہت، وہ جو یعنی کوئی ان کے پاس اچھی کار آ جائے تو پراؤڈ ہی بن جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جیسی کار تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو ایکچولی تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے دل سے، اپنی مرضی سے اس کے لیے کوئی کمال یا نقص ثابت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو کامل ہے، وہ ہر نقص اور ہر عیب سے مبرہ ہے. اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اس کی صفات میں بھی ایون کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کمی بیشی تو انسانوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہوتی. تو یعنی عقل کی بات ہم نہیں مان سکتے کہ عقل ہمیں، ہماری عقل پھر کہے گی کہ اچھا تم انسان سوتے ہو تو سونا تمہارے لیے اچھی صحت کی نشانی ہے، تو نعوذ باللہ خالق کے لیے بھی صفت ہونا چاہیے کہ وہ بھی سوئے. نہیں، بلکہ خالق کا تو نہ سونا اس کے کامل ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں. تو بہرحال، تو یہ تو ایک ہمارے عقل کے ذریعے سے پرکھنا ہوا. دوسرا، اللہ کے رسول نے جو صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو آپ خود بتائیے کہ ہم انہیں کوئی بھی چیز کو ماننے کے لیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، جیسے آج بھی یہی رول فالو کیا جاتا ہے دنیا میں، کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا یا اس کے مثال کی جیسی مثال سے سمجھنا کسی بات کو اور اس کی تصدیق ہو جانا، یا پھر کسی کا خبر دینا آ کر، ہے نا. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا پرسن خبر دے جو ہمیشہ سچ بولتا ہو تو آپ اس کی بات کو مان لیں گے، یا اگر کوئی بات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو تو بھی آپ اس کو مان لیں گے. تو ایسی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اوصاف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ صادق المصدوق تھے، وہ سچی بات کہنے والے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ امانت دار تھے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی غلط خبر دے سکتے ہیں بھلا، یا غلط بات بتا سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ کے رسول نے جو اپنے رب کے اوصاف بیان کیے ہیں اس کو ماننا ہمیں ضروری ہے. اور وہ تین قسم کے ہیں، جیسے یا تو وہ قول ہوگا اللہ کے رسول کا، یا وہ فعل ہوگا آپ نے اشارے سے بتایا ہوگا، یا پھر آپ کا اقرار ہوگا یعنی کسی چیز پر خاموشی اختیار کرنا یا مسکرا دینا. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول ہے اصل میں، ہے نا. تو جیسے کبھی رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے بیان کی، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ہاتھ کے اشارے سے یا کسی اپنے فعل سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اس کی صفات کو بتایا، اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ تعریف بیان کی گئی تو آپ اس کے اوپر خاموش رہے اور مسکرا پڑے، تو بھی کیا ہوا؟ آپ کا اپروول ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں. جب رسول اکرم نے ہم کو خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو ہمیں اس کو ماننا لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ قرآن بھی ہم کیوں مانتے ہیں، قرآن کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو ہم تصدیق کرتے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا، مطلب یہ اللہ کی طرف سے وحی ہو کر آیا ہے. تو جب وحی کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اکرم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، تو پھر ہم اللہ کے رسول کی بیان کردہ صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں ماننا پڑے گا، ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں وہ ہم کو ماننا لازم ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے رسول نے کئی دفعہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں آپ نے دعاؤں میں بیان کی، کہ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض، کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان میں ہے، اے اللہ تیرا نام مقدس ہے، تیرا حکم زمین میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی. کئی دعاؤں کے شروع میں یہ الفاظ ہم کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں. تو رسول اکرم نے زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کیا، پھر آپ قسم اٹھاتے وقت فرماتے، یا آپ نے کسی چیز کے بارے میں اگر کچھ کنفرم بتانا ہو تو آپ فرماتے تھے لا وہ مقلب القلوب، نہیں اے دلوں کو پھیرنے والے. یعنی سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو یہ آپ کے زبان سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعریف جو بیان کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اس کا یہ اس بات ہے، اس کی دلیل ہے یہ کہ رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی. رسول اللہ جب کسی بات کی ہمیں خبر دے رہے ہیں تو وہ بات سچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سچی ہوگی نا. جی بالکل، آپ سے بڑھ کر تو سچ بولنے والا کون تھا بھلا. پھر اسی طرح سے آپ نے کبھی کبھی اپنے ہاتھ کے اشارے یا اپنے کسی فعل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال دی ہے یا اس کا اثبات کیا ہے. جیسے کہ حجت الوداع کے موقع پر سب صحابہ سے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کتنی دفعہ فرمایا تھا؟ تین دفعہ، ہے نا، تین دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی. اور پھر آپ نے کس طرف اشارہ کیا تھا اپنی انگلی کا؟ جتنے بار آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے بات تین بار دہرائی اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ گواہ رہنا. اور یہ اللہ گواہ رہنا کے دوران آپ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور اسے لوگوں کی طرف موڑتے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ان کی طرف اپنا پیغام پہنچا دیا. تو یہ آپ کا انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرنا کس بات کی علامت تھا؟ یعنی آپ کیا تصدیق کر رہے تھے، کس بات کا اثبات کر رہے تھے، اور یہ کس بات کا ثبوت تھا اصل میں، دلیل، کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یعنی وہ ہم پر گواہ ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا استقرار کہاں ثابت ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے علو ثابت ہوا کہ وہ کہاں ہے؟ بلندی پر ہے. علو کا مطلب کیا تھا؟ عین لام واؤ علو، یعنی بلندی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کس بات کا یہ اس بات ہوا، کس بات کی دلیل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ بلندی پر ہے اللہ تعالیٰ. پھر وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. پھر اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بارشیں بند ہو گئیں، زمین سوکھ گئی. تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اسی وقت اوپر اٹھا دیے. تو یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی جو صفت علو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم نے فوراً اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے. تو مطلب آپ کہاں اور کس سے دعا کرنا چاہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے. استوا علی العرش جو ہم کہتے ہیں نا کہ بلندی پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلندی ہے, اس کے لیے علو ہے. اور یہ کہ وہ سن رہا ہے, جیسی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہا تھا اسی کے بعد بارش بادل کا ایک ٹکڑا آیا جس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے, ہم بندوں کی پکار کو سنتا ہے. البصیر ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ رسول اللہ نے اوپر انگلی آسمانوں کی طرف اٹھائی یا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. تو ایسی کئی احادیث موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یا اپنے جسم کے کسی اشارے سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے اور وہ علو پر ہے, بلندی پر ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اکرم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ذکر کرتے اور پھر اپنے فعل سے ثابت بھی کرتے, تاکید فرماتے. جیسے کہ ایک بار آپ نے ان اللہ کانا سمیعاً بصیراً, سورہ نساء آیت نمبر 58 میں, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. پھر آپ نے کیا کیا, انہیں یہ آیت پڑھنے کے دوران اپنا انگوٹھا اپنے رائٹ سائڈ کے کان پر اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں اپنی آنکھ پہ رکھا. تو یہ کیا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں مثال سے بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قول اور فعل کے ساتھ سمع اور بصر, یعنی سننا اور دیکھنا, اس کا آپ نے اقرار کیا, اس کی دلیل دی آپ نے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور اپنے کان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. یعنی اتنا واضح انداز میں جب آپ نے ثابت کر دیا تو مطلب واقعی میں اللہ تعالیٰ السمیع ہے, البصیر ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی دلیل, اس کا اثبات, اس کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ملتا ہے اور فعل سے بھی ملتا ہے, اور کبھی ایک ساتھ ملتا ہے. پھر بعض اوقات جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی, جیسے کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک کوئی قافلہ جا رہا تھا تو اس کی جو لونڈی تھی آپ نے اسے سوال کیا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے, اس کنیز نے جواب دیا فی السما, آسمانوں میں. آپ نے بدلے میں کیا کیا دیکھا, آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ اسے آزاد کر دے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا, یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے یا یہ جھوٹ کہہ رہی ہے یا اس نے یہ نہیں, کچھ بھی تفصیل نہیں بیان کی, بس آپ نے, کیونکہ یہ بات درست تھی کہ عین اللہ اس نے کہا کہ آسمان میں ہے, یعنی بلندی ثابت کی اس کے لیے. تو آپ نے فوراً اس کے مالک سے کہا کہ اسے آزاد کر دے. اور اسی طرح ایک اور مثال ہم کو ملتی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اکرم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ ہم پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر, زمینوں کو ایک انگلی پر اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر رکھے گا. اور یہ پوری لمبی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر, اس بات پر تصدیق کی, اور تصدیق کرتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن آپ ہنس پڑے. یہ بھی کیا تھا, آپ کا اپروول تھا, اقرار تھا, آپ کا اپروو کرنا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اپنے ہاتھوں کے اشارے یا جسم کے کسی بھی فعل سے بھی ثبوت دیا ہے, اپنے قول سے بھی ثبوت دیا ہے, اور لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح بات کو دلیل کے ساتھ بتایا یا صحیح بات کو سمجھایا تو آپ نے اس کو اپروو بھی کیا ہے, آپ اس پر خاموش رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں اور وہ ہر نقص اور ہر عیب سے مبرہ اور پاک ہے, سبحان اللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے جو بیان کردہ اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو اس پر ایمان لانا اور کیوں ضروری ہے یہ, جسے انہوں نے خود سوال کیا کہ جن چیزوں کے ساتھ رسول اللہ نے اپنے رب کا وصف بیان کی, اس کی صفات بیان کی ہے, اس پر وجوب ایمان کی کیا وجہ ہے یا اس کی دلیل کیا ہے, کیا ہمارا اس پر ایمان لانا واجب ہے؟ تو جی ہاں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت 136 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اس نے اپنے رسول پر اتارا اور اس کتاب پر بھی جسے اس نے اس سے پہلے اتارا. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ رسول کیا ہے, مبلغ ہیں, ان پر ایمان لانا ضروری ہے, اور رسولوں کی ہر بات کی تصدیق کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ آیت دراصل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بھی خبریں ہمیں دی ہیں، یہ جتنے بھی رسول آئے ابھی تک اور ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یا عالم غیب سے تعلق جو خبریں ہمیں دی ہیں، اس پر ایمان لانا اور اس پر یقین کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اور یہ سب جن لوگوں نے رسول اللہ سے سنا تھا، ان لوگوں نے ایز اٹ از اس کو ہم تک پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بھی خبر دی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہی دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے بات کرتے تھے۔ اور کیا رسول زیادہ جان سکتے ہیں یا میں اور آپ زیادہ جان سکتے ہیں؟ بھلا بتائیے، کیا رسول ہمارے سے اچھے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم انسانوں میں سے ہی لوگ خیر خواہ ہو سکتے ہیں زیادہ ہمارے؟ اور رسول اکرم سے بڑھ کر سچا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو سب سے بہتر کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے والے، تاویل بیان کرنے والے، تفسیر بیان کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں نا، ہے نا؟ ہم میں سے کوئی تو نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اسکالر ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا اسکالر، نہ ہی ہم میں سے ہم جیسے عام انسان ہو سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے پاس تو ڈائریکٹ وہی آسمان سے آتی تھی نا۔ تو آپ کو جتنی معلومات ہوں گی آسمانوں کے بارے میں یا غیب کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں، تو اتنا کسی اور کو تو نہیں معلوم ہوگا۔ تو رسول اکرم کی ہر بات پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر رسول اکرم نے جس چیز کو ہمیں سمجھا دیا، جس طریقے سے سمجھا دیا، اس کو ایز اٹ از قبول کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ آپ کو آپ کے رب نے خبر دی تھی اور آپ نے ہم کو خبر دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور تو نہیں ہو سکتا سمجھانے کے معاملے میں۔ آپ سب کے خیر خواہ بھی تھے، آپ علم والے تھے، آپ فصیح اللسان تھے، اور اس کے باوجود بھی رسول اکرم کیا کہتے تھے؟ یعنی اتنا سب، یعنی رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خبریں دی تھی غیب کی، آپ کے پاس وہی بھی آتی تھی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، سبحان اللہ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے اپنی خود تعریف بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ آپ سوچے کتنی بڑی، بہت ہی اچھی دعا، یہ سجدے میں بھی پڑھنے کے لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا، اور ویسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی میں ہی دعا پڑھ سکتے ہیں، انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہے، تیری تعریف اور حمد و ثنا ویسی ہے اے مالک جیسے تو نے خود بیان کی، ہماری زبان اس سے عاجز اور قاصر ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری کبریائی، تیری صفات بیان کر سکیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم جانتے نہیں ہیں۔ جب جان لیں گے تو کیا ہوگا، اور مزید ہمارے اندر خوشی اور خدو پیدا ہوگا، اور عاجزی اور انکساری آئے گی، اور زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک تو رسول اکرم کی لائی ہوئی خبروں کی تصدیق ضروری ہے، کہ آپ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی ہے اور جو بھی اپنے فعل سے بتایا ہے، سمجھایا ہے، اس پر ایز اٹ از ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات لازم و ملزوم ہے، اس میں کوئی تحریف یا تعویل نہیں کی جا سکتی، اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہیں بیان کی جا سکتی۔ سب سے بہتر اگر کوئی تشریح بیان کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ یعنی سب سے بیسٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہمیں کوئی بتا سکتا ہے تو کون بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیے، کس نے بتایا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جیسی خبر ہمیں دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی اسکالر، بڑے سے بڑا اسکالر بھی نہیں دے سکتا ہمیں ایسی خبر، ہے نا؟ تو اب پھر ہم یہاں تک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں کن کن چیزوں اور ذرائع سے ہم اس کی صفت کو جان سکتے ہیں اور اس پر ہمیں ایمان لانا لازم و ملزوم ہے۔ تو کیا ہوا، قرآن کی آیات ہے، یعنی پڑھنا ہمارا سما اور بصر ہے، اور اللہ کے رسول کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمانا جو بالکل درست ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ پھر تحریف کیا ہے، تعطیل کیا ہے، تکیف کیا ہے، اور تمثیل کیا ہے، کیونکہ جو معتزلہ فرقہ ہے، یہ جو گمراہ فرقے تھے، جو گمراہ طبقے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو، یعنی بظاہر تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتے تھے لیکن ایکچوئل تھے وہ لوگ عقل کے شیدائی، عقل کے دیوانے، عقل کو خدا ماننے والے، نعوذ باللہ، ایسے لوگ، ان لوگوں نے کیا تبدیلیاں کی، انہوں نے کیا چینجز کیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ تحریف کر دی، یعنی بالکل ہی چینج کر دیا ہر بات کو، اس کا ٹیکسٹ، اس کا سب کچھ چینج کر دیا۔ تحریف مطلب حرف سے ہے، تحریف کرنا مطلب بدل دینا، چینج کر دینا۔ تو تحریف تغیر سے عبارت ہے، جو لفظی ہوتی ہے یا مانوی ہوتی ہے، یعنی جیسے کہ بنی اسرائیل نے ٹیکسٹ کو بھی چینج کر دیا تھا تورات کی، اور اس کے معنی کو بھی چینج کر دیا تھا۔ تو جو اہل سنت والجماعت ہے، یعنی جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ان چاروں امور سے خالی قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات پر جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ان چاروں امور سے خالی قرار دیتے ہیں، نہ وہ تحریف کرتے ہیں اس میں، نہ وہ تعطیل کرتے ہیں، نہ ہی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی مثال سے کسی کو مثال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کو آپ تشبیہ دے ہی نہیں سکتے بالکل، ابھی ہم تاویل کے معنی پڑھیں گے انشاءاللہ، میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی آگے، پہلے تحریف کا دیکھ لیتے ہیں. تحریف کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں چینج کر دینا، تغیر، ٹیکسٹ کو چینج کر دینا بھی ہوتا ہے اور میننگ کو چینج کر دینا بھی ہوتا ہے. تو جیسے کہ زیادہ تر تو اس میں لفظ کو چینج نہیں کیا جاتا ہے ہمارے اسلام میں، تو الحمدللہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں لفظوں کی تحریف تقریباً ناممکن ہے، نہیں ہوئی، نہیں ہو سکی. کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے اس کی جسارت کی، یا آج بھی کچھ ان کے کوٹیشن موجود ہے تفاسیر میں جو انہوں نے خود ساختہ طریقے سے لکھ دیے. میں ابھی صرف سنی فرقوں کی بات کر رہی ہوں، ابھی ہم دوسرے فرقوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن معنی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو تحریف کر دیا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھیں اس کو بھی، یا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں باتیں نازل کی اس کو بھی چینج کر دیا معنی اعتبار سے. تو تحریف پہ لفظی کا مطلب کیا ہے کہ شکل میں تبدیلی کرنا. مثلا کوئی شخص جو ہے، اب جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، تو اس کو ہم دال پر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. اب اگر کوئی اس میں دال پر فتح لگا دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ ٹیکسٹ میں تبدیلی ہو جائے گی، چینج کرنا ہو جائے گا. الا کہ کوئی جہالت کی بنا پر کرے، جس کو کوئی اعرابی نہ آتے، جس نے کبھی قرآن نہ پڑھا تو وہ غلط پڑھ سکتا ہے. لیکن جو لوگ جان بوجھ کر ایسا کریں گے، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں، تو وہ کیا کر دیں گے، اس میں چینج کر دیں گے سمجھے. اور تحریف معنوی کیا ہوگی کہ جو اس کی صحیح تفسیر ہے، جو اس کی صحیح تعویل ہے، اس کو انہی معنوں میں لیا جائے، نہ کہ غلط معنوں میں لیا جائے. تو جو اہل سنہ والجماعہ ہیں ان کے عقیدے میں یہ بات آتی ہے کہ نہ وہ لفظی تحریف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ معنوی تحریف کرتے ہیں. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تحریف کو تعویل کا نام دے دیتے ہیں، تاکہ تعویل تو ہر کوئی جانتا ہے کہ تعویل علماء کرام ہی کر سکتے ہیں. تو لوگ اپنی ہر بات کو، ہر فتوے کو، یا بہت ساری عقیدے سے ریلیٹڈ چیزوں کو تحریف نہیں کہتے ہیں بلکہ تعویل کہتے ہیں، جو کہ غلط اس کی تشریح پیش کر رہے ہیں. تو جو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے، لفظی تحریف سے اور معنوی تحریف سے دونوں سے خالی ہے الحمدللہ. تو تغیر معنی کا جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو تعویل کا نام دیتے ہیں، تاکہ ان کی بات کو قبول کر لیا جائے اور اس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تحریف کو تعویل کا نام دے کر اپنی بات منوا لیتے ہیں، یا لوگوں میں اپنی بات پھیلا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو فالو کر سکیں اور بظاہر کچھ بھی محسوس نہ ہو کہ چینجز کیے گئے ہیں، یعنی کچھ کو کچھ بنا دینا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے ایسا کہ معنوی اعتبار سے بہت زیادہ چینجز کر دیے جاتے ہیں قرآن کی آیات میں، اور پہلے بنی اسرائیل کے علماء بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو اب جو لوگ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں تحریف کرتے ہیں تو وہ اس کو نام تعویل کا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعویل کو تو ہر لوگ مان لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بولیں گے یہ صحیح ہے. لیکن تحریف کو لوگ کیا کریں گے، سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہ تو چینجز ہے بھائی، ہم کو نہیں قبول کرنا، ہم کو نہیں لینا یہ باتیں. تو جو ہماری عوام ہے اصل میں وہ سادہ لوح ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگوں کی کہیں بھی بات پر یقین کر لیتی ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں، جو شاطر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، جو عقل پرست ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جب اتنے عقل کو مانتے ہیں تو عقل مند اور ذہین بھی ہوتے ہوں گے، جبھی تو اتنا عقل کی بات کو مان رہے ہیں. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے کے سیدھے سادے لوگوں کو تحریف کرتے ہیں ایکچولی، لیکن اس کو تعویل کا نام دے کر ان کو اپنی باتوں کی لپیٹ میں لے کر وہ اپنا کام نکالتے ہیں. تو اسی لیے ہم کو صحیح علم اور صحیح نالج ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، اور اس پر ہمارا یقین اور ایمان کیسا ہو، اس پر ہمارا عقیدہ کیسا ہو، اس بات کا بھی ہم کو بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ تحریف کا ہی لفظ استعمال کیا، انہوں نے تعویل کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیونکہ ایسے جتنے بھی فرقے ہیں وہ تعویل کا نام دے کر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں. تو لہٰذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایکچولی تعویل ہی نہیں کرتے وہ لوگ، تو تحریف ہی کر دیتے ہیں سیدھا، تو لہٰذا ان کی بات مانی نہیں جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں تحریف کا نام دیا اور کیوں انہوں نے اس کی تعویل نہیں لکھی، جو غلط سوچ کے مالک لوگ ہیں ان کو کیوں یہ کہا گیا کہ ان کی ہر بات درست نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر جو یحرفون الکلیم ام موادی ہی کی جو ہم قرآن میں بات پڑھتے ہیں کہ وہ کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کرتے ہیں، تو قرآن کی تعبیر اگر ہم قرآن سے لیں گے پہلا تو وہ صحیح ہے، یا رسول اللہ کی بات سے لیں گے. اور تحریف کیوں کہا گیا اور کیوں اس کو تعویل نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ لوگ تعویل نہیں کرتے بلکہ تحریف ہی کر دیتے ہیں، چینجز کر دیتے ہیں اس کے معنی میں، کیونکہ وہ تعویل کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں جو غلط فرقے والے لوگ ہیں کہ لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں. تو تاویل کے جو معنی ہیں, تاویل کے معنی ہوتے ہیں, یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا اور حدیث میں بھی یہ لفظ ہم کو ملتا ہے. جیسے کہ اکثر مفسرین جب کسی قرآن آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو یوں کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تاویل اس طرح سے ہے, پھر اس کا معنی بتاتے ہیں. تفسیر کو تاویل کا نام دیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ اس میں کلام کو اس کا جو مرادی معنی ہے, یعنی جس وجہ سے وہ بات بیان کی گئی ہے, اس کے معنی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت قرآن میں جو آیتیں نازل کی تھیں تو تاویل میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت فلاں فلاں مقصد کے لیے حاصل ہوئی تھی. تو ایکچوئل اس کے معنی بتایا جاتا ہے تاویل میں. اور تاویل کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا انجام اور خبر. جیسے کہ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 53 میں کہ هل ينظرون الا تاویلہ یوم تاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل, کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا, جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے بھول چکے تھے کہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. تو یہ تاویل کا مطلب کیا بتایا گیا؟ انجام. تو انہیں جس چیز کے آنے کی خبر دی گئی تھی, یہ لوگ اس کے انجام کا انتظار کرتے رہے. پھر جس دن خبر دی گئی جس کی وہ چیز آئے گی, تو جو لوگ اس سے پہلے بھول چکے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول حق اور سچ لے کر آئے تھے. جب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو وہ کہنے لگے ھذا تاویل رؤیای من قبل, کہ یہ ہے میرے پہلے والے خواب کی تعبیر. یعنی جو آخر کا جو انجام کو پہنچے, پہلے خواب ان کو جو دکھائی دیا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا, اس کی یعنی کس بات پر اس کی تعبیر ہوئی اس خواب کی, یعنی وہ انجام ہوا اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے کہ یہ بات یوسف علیہ السلام نے ان کے سجدہ کرنے کے بعد فرمائی تھی, جو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آئے گی, یہ آ گئی, تو آپ اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے تو اے اللہ ہمارے رب, اپنی تعریف کے ساتھ اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے. تو آپ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کی آیت نازل کی تو اس کو اپنے سجدے میں لے آئے, سجدے میں پڑھنے کے لیے لے آئے. آپ یہ پڑھ کر قرآن پر عمل فرماتے تھے, اس طرح سے آپ نے عمل کیا. یعنی آپ نے اس آیت کی تعویل کیا لی. رسول اکرم کس طرح سے سمجھے اس آیت کو, کہ اب چونکہ فتح اور نصرت آ گئی تو آپ کو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا ذکر کرنا چاہیے. تو آپ نے اس کو کیا کیا کہ اپنے سجدے کے لیے ذکر بنا لیا, یعنی تعویل ہوئی ہے اس کی. اور تعویل کا تیسرا معنی یہ ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا دینا, یعنی جو اس کا ایکچوئل مطلب ہے اسے ہٹا دینا. اور اس میں دو چیزیں آتی کہ یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی. جیسے اگر تاویل کسی دلیل کی بنیاد پر کی جائے تو وہ اچھی ہوگی اور تفسیر کہلائے گی, ادر وائز کیا ہوگی, وہ تحریف ہوگی نہ کہ تفسیر. تو صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو اہل تحریف ہیں, جو چینج کرنے والے ہیں, وہ اسی کا ارتکاب کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوا, کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہوا. اس کا مطلب ہوگا کہ اس پر استقرار پکڑا اور اس پر علو اختیار کیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ استوا جو ہے وہ استوا کے معنی میں ہے, استولا کے معنی میں, تو یہ تاویل ہوگی, خود ساختہ تاویل ہوگی, جو کہ تحریف ہے اصل میں, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ دلیل اس کے مخالف معنی پر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, اللہ کا حکم آیا ہی آیا پس تم اس کی جلدی مت مچاؤ. اس کا معنی کیا ہے کہ انقریب اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے گا. اگرچہ یہ معنی ظاہر لفظ کے مخالف ہے, لیکن اس پر دلیل ہے, اور وہ ہے فلا تستعجلوا, کہ نہ تم جلدی مچاؤ اس کے لیے, اس کی جلدی نہ مچاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا, تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. جیسے کہ یعنی کوئی بھی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے دلیل بھی چاہیے, نہ کہ آپ من مانی تعبیر کر سکتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, ہے نا, سورہ نحل آیت 96 میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ جب تو قرآن مکمل کر لے تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کر, نہیں, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کرتے تو کیا کرتے تھے, قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے, نہ کہ قرآن مکمل کرنے کے بعد. تو جو قرآن کے جو معنی ہیں اس کو ان کے صحیح معنوں میں لینا, جو اس کی مراد کو پہنچتے ہیں, یہ تاویل ہوگی. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث سے پتہ چلتا ہے, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یعنی ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھتے. کیونکہ اس بات کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ رسول اکرم نے خود فرمایا ہے کہ واش روم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہوں گے تو اس کا مطلب کہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے ہوں گے، نہ کہ داخل ہونے کے بعد، کیونکہ آپ نے خود منع فرمایا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ تاویل ہوئی، اور صحیح تاویل ہوئی، لیکن اور دلیل بھی ہے اس کے لیے ہمارے پاس، لیکن بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کی کسی چیز کی تاویل پیش کرنا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، تحریف ہو جائے گی۔ جیسے کہ معتزلہ فرقہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بغیر دلیل کے چینج کر دیتے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے تحریف کر دی اصل میں، اور اگر وہ تحریف کا نام دیں گے اس کو تو کوئی بھی ان کی بات نہیں مانے گا، لہٰذا وہ تاویل کا نام دیتے ہیں، جبکہ تاویل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، آئی بس سمجھ میں کہ تاویل کیا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ تاویل کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے کوئی دلیل لانا پڑے گا، اور دلیل بھی کہاں سے لانا پڑے گا، قرآن اور سنت سے لانا پڑے گا، ورنہ وہ کیا کہلائے گی، تحریف کہلائے گی۔ کہ بہت سارے جو ایسے فرقے ہیں یا ان کے جو ہم نوا لوگ ہیں، ساتھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے کہ کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یا وہ کہتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان کی عقل ان کو کہتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ اسی بات کو مان لیتے ہیں، اور پھر اپنی من مانی تاویل کرتے ہیں، جس کو تحریف کہا جا سکتا ہے، نہ کہ تاویل کہا جائے گا، کیونکہ تاویل تو صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنی من مانی بات منواتے ہیں، اپنی دل کی بات منواتے ہیں، اور اس کو تاویل کا نام دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ اس کو تحریف ہمیں کہنا چاہیے، نہ کہ تاویل کہنا چاہیے، جو معتزلہ فرقہ کرتے ہیں، جو بھی عقل پرست ہے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا تھا، انشاءاللہ اس میں تعطیل کے معنی اور آگے ہم تفصیل کے معنی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، تاویل مضموم بھی ہو سکتی ہے اور تاویل محمود بھی ہو سکتی ہے۔ تو محمود تاویل کیا ہے، جو اچھی تاویل ہے وہ کیا ہے، جو دلیل کے ساتھ ہو، اور جس پر جو ہے ہمیں جس کا ثبوت بھی مل رہا ہو، رسول اللہ سے مل رہا ہو، صحابہ سے مل رہا ہو، تو اس تاویل کو تو ہم مان لیں گے، لیکن جو کوئی بغیر دلیل اور ثبوت کے پیش کی جائے، جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، نہ کوئی حدیث سے ثابت ہو، تو اس کو ہم کیسے مانیں گے، تو پھر وہ تاویل نہیں ہوئی، بلکہ وہ کیا ہو گئی، پھر تحریف ہو گئی وہ، تو لہٰذا پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور تعطیل اور تحریف میں کیا فرق ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور کیا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، تمثیل کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور کیفیت کس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہم بیان کر سکتے ہیں، تو جی نہیں، بالکل نہیں بیان کر سکتے۔ امید ہے بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارا سینہ کھول دے سمجھنے کے لیے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔